انسان کو گناہوں کی طرف، نافرمانی کی طرف، اخلاق ذمیمہ کی طرف، خواہشات کی طرف، بری چیزوں کی طرف، سستی اور تاریکی اور غفلت کی طرف، اعمال سے تعلق مطلوب کی طرف، ان چیزوں کی طرف انسان کا نفس انسان کو لے کے جاتا ہے. تو گویا یہ پوشیدہ ایک پاور ہے انسان کے اندر، ایک پوشیدہ طاقت ہے انسان کے اندر. البتہ بعض بزرگوں نے اپنی نگاہ کش سے اس کے سینٹر کو معلوم کیا ہے کہ ہے تو پورے جسم ہے اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نمک میں آٹا ملا ہے تو وہ نمک پورے آٹے میں مل جاتا ہے، پورے آٹے مل جاتا ہے، اور بعد میں چل کے وہ نمک بدل نہیں جاتا. اسی طرح یہ نفس انسان کے پورے بدن میں گھلا ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آتا. لیکن بعض اولیاء کرام نے نگاہ کش سے اس کو تلاش کیا تو بعض بزرگوں نے یہ کہا کہ اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ انسان کا ناف ہے. جہاں پہ انسان کے ناف ہے وہاں پہ نفس کا سینٹر پوائنٹ ہے. اور ہمارے سلسلے کے شیخ مجدد الفسان رحمۃ اللہ علیہ نے جب مکاشفے سے معلوم کرنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ انسان کی پیشانی ہے. انسان کی پیشانی یہ اس کا سینٹر پوائنٹ ہے. البتہ اس سینٹر پوائنٹ کا خاص کنیکشن اس سے ناف سے بھی ہے. اس ناف کے بعد اس کا دوسرا سینٹر پوائنٹ ہے. تو گویا انسان کے پورے جسم میں نفس پھیلا ہوا ہے، اس کا جو اصل مرکزی جگہ ہے، اصل جو اس کا نقطۂ آغاز ہے، سینٹر پوائنٹ ہے، یہ انسان کی پیشانی ہے. اب انسان کا یہ نفس ہے، انسان کا دشمن ہے، اور ایک دوسرا دشمن ہے جس کو ہم شیطان ہے. اب شیطان اور نفس یہ دو دشمن ہیں. اب ان دونوں دشمنوں کے ذرا کمپیئر کیجیے، مقابلہ کیجیے کہ سب سے مضبوط اور طاقتور کون ہے، سب سے زیادہ خطرناک کون ہے. تو یاد رکھیں کہ نفس یہ انسان کے اندر کا پوشیدہ دشمن ہے اور شیطان یہ باہر کا دشمن ہے. اور اندر کا دشمن ہمیشہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے باہر کے دشمن کے مقابلے. اچھا اسی کے ساتھ دیکھیں، قرآن کریم نے شیطان کے مکر کو ان قید شیطان ذہین ہوا کہ شیطان کا جو مکر و فریب ہے وہ کمزور ہے، اور عورتوں کے مکر و فریب کے بارے میں جو نفس کا دخل ہے کہ نہ کئی دخل نہ آتی، کہ بے شک ان کا مکر جو ہے وہ بہت بڑا ہے. کیونکہ نفس کا مکر بڑا ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں شیطان کا جو مکر ہے وہ کمتر اور چھوٹا ہے. اس سے خود یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان دشمن تو ضرور ہے، لیکن شیطان کی دشمنی کے مقابلے میں نفس ہمارا بڑا دشمن ہے. اب پھر آگے دیکھیے کہ اللہ العزت کی شان یہ ہے کہ اللہ نے انسانی زندگی میں، معاشرتی اور سماجی زندگی میں انسانوں سے یہ کہا کہ اگر کسی سے نفرت اور کسی سے دشمنی ہو جائے تو جہاں تک ہو سکے درگزر کا معاملہ ہو، اگنور کر دو، نظر انداز کر دو، معاف کر دو، صبر و تحمل کا معاملہ کرو اور کمپرومائز کر دو. یہ اللہ کا حکم ہے سماجی زندگی. مگر شیطان کے اگر نام دار تو شیطان کے بارے میں کہا ان الشیطان لکم عدو، شیطان تیرا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، اس کو دشمن بنائے رکھنا، شیطان کو دشمن بنائے رکھنا. یعنی وہاں پر اللہ نے نہیں کہا کہ درگزر کرنا، اس سے کچھ کمپرومائز کر لینا، اس کو اگنور کرتے رہنا، نہیں، بلکہ اللہ نے کہا وہ دشمن ہے، اس کو ہمیشہ دشمن بنائے رکھنا، اس سے ہمیشہ چوکنا رکھنا. تو جب شیطان اس کو اللہ نے اپنا دشمن بنائے رکھنے کا اور دشمن سمجھ کر اس سے بچ کے رکھنے کا حکم دیا تو نفس کا مکر جب اس سے بڑا ہے تو اس کو تو اور بھی دشمن سمجھ کے رکھنا ہوگا، اس کے مکر سے بچنے کی ہمیشہ کوشش کرنی پڑے گی. تو نفس اور شیطان ان دونوں کے درمیان، نفس جو ہے یہ مضبوط دشمن، اور بعض لوگوں نے ذرا آج کی زبان میں کہا ہے کہ نفس جو ہے یہ انسان کا سی آئی ڈی، شیطان کا سی آئی ڈی، یہ اندر کی چیزوں کا انفارمیشن یہ شیطان کو دیتا ہے اور شیطان پلاننگ تیار کرتا ہے. انسان کے اندر کے جذبات کیا ہیں، اس کے ارادے کیا ہیں، اس کے خیالات کیا ہیں، اس کا انفارمیشن نفس جو ہے وہ شیطان کو دیتا ہے اور شیطان پھر اس کے بعد پلاننگ تیار کرتا ہے. تو گویا نفس ہمارا زیادہ دشمن ہوا، شیطان کی دشمن ہے، اور اس کی دشمنی ہمارے لیے زیادہ خطرناک. مگر ایک دوسرے اینگل سے، ایک دوسرے زاویے سے ایک فرق ہے. فرق یہ ہے کہ شیطان کبھی بھی ہمارے قبضے میں نہیں آ سکتا، کبھی بھی ہمارے کبچ میں نہیں آ سکتا، شیطان کبھی بھی ہمارے قبضے میں، ہمارے تصرف میں نہیں آ سکتا، کبھی بھی ہمارا خیرخواہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ہمارا فرما بردار نہیں ہو سکتا. صرف اور صرف پوری کائنات میں صرف ایک ذات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اکرام، جن کے ساتھ ساتھ شیطان بھی پیدا ہوا، مگر وہ شیطان ایمان لے آیا، اسلام، اسلام قبول کر لیا. تو جو شیطان آپ کے ساتھ تھا وہ اسلام قبول کیا، فرما بردار ہو گیا، تو اسے پیارے نبی کا معجزہ مانا گیا. یہ معجزہ حکومت ہے کہ شیطان جو مومن بن گیا، مسلمان بن گیا. اس سے پتا چلا کہ کسی کا شیطان فرما بردار، خیرخواہ، ہمدرد نہیں ہو سکتا. اس کے بھی مقابلے انسان کا جو نفس ہے، اس نفس کے اندر کچھ اپنی کمزوریاں، اس سے کچھ ویک پوائنٹس ہیں جس کی بنیاد پر انسان کا جو نفس ہے وہ قابو میں آ سکتا ہے، ہمارے قبضے میں آ سکتا ہے. اسی بنا پر آپ نے سنا ہوگا کہ نفس کی تین قسمیں ہیں، نفس ہمارا، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ. یہ تین قسمیں جو نفس کی بنتی ہیں وہ اسی بنیاد پر کہ جب انسان اپنے نفس کو قابو میں کرنا چاہتا ہے اور نفس پہ مجاہدہ کرتا ہے اور نفس کے خلاف کرتا ہے اور نفس کی باتوں کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر انسان کا جو نفس ہے وہ دھیمے دھیمے اچلنے لگتا ہے، وہ دھیمے دھیمے انسان کے قابو میں آنے لگتا ہے. شیطان کبھی قابو میں نہیں آتا، مگر انسان جو اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے، نفس پہ پریشر ڈالتا ہے، نفس کے اوپر شریعت کا پریشر ڈالے رہتا ہے، تو اس کا نفس اچلتے اچلتے اس کے فرما بردار ہو کر کبھی اس کا نفس نفس لوامہ بنتا ہے اور کبھی اس کا نفس نفس مطمئنہ بنتا ہے. تو فرق یہ ہوا کہ شیطان کبھی قابو میں آ ہی نہیں سکتا اور نفس جو ہے انسان کا مجاہدے اور محنت کی بنا پر انسان کے قابو میں آ جاتا ہے. اب دیکھیں کہ دنیا میں جو سب سے پہلے جو نافرمانی ہوئی ہے، جو سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے، وہ پہلا گناہ نفس کی وجہ سے ہوا ہے. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے، ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، تو وہاں پر جو ابلیس نے جو لاجک دیا تھا، جو اس نے اپنی عقلی دلیل قیاس کیا تھا، وہ جو قیاس جو لاجک اس نے دیا کہ خلق کرنی ہونا تو خلق تو ہو گئی تھی، جو اس نے ایک لاجک دیا تھا، ایک عقلی دلیل اس نے دیا تھا. یہ در حقیقت شیطان کی جو یہ بات ہے اور اس بات کو اس نے دلیل بنا کر انکار کیا اور اللہ کی جو سب سے پہلے نافرمانی ہوئی ابلیس کی طرف سے، وہ نفسی کی دنیا ہو. تو پہلی نافرمانی پوری دنیا میں اگر ہوئی ہے تو پہلی نافرمانی نفس کی دنیا کی ہوئی. دوسری نافرمانی جنت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا سے منع کر دیا کہ اس طرف کے پاس نہیں جانا ہے، مگر حضرت حوا کے اندر نفس جو ہے بار 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 کچھ باتیں ڈالتا رہا اور کہتا رہا کہ اگر اس طرف کو کھا لیں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم پرماننٹ جنت میں ہو جائیں گے اور ہم ہمیشہ اس میں ٹیمپوری نہیں بلکہ پرماننٹ جنت میں ہو جائیں گے. یہ حضرت حوا کے اندر جو یہ جذبہ آتا رہا اور یہ خیال ابھرتا رہا، یہ حضرت حوا کا جو نفس تھا، اس نفس کی بنیاد پر حضرت حوا نے حضرت آدم کو سمجھا دیا اور حضرت آدم مل کر اس طرف کے پھل کو کھا لیا. گویا کہہ سکتے ہیں کہ اس کائنات میں اگر دوسرا اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے اور اللہ کے منشا کے خلاف اگر دوسرے مرتبہ کچھ ہوا ہے، وہ بھی نفس کی بنیاد پر ہوا ہے. और तीसरा गुना जो तीसरा गुना और जो कहिए जमीन पर पहला गुना जो हुआ है वो भी नस्ली की बुनियाद पर हाबील और काबील यादव अलैहिस्सलाम के दो बेटे हैं और आपस में दोनों भाई हैं। इन दोनों के दरमियान जो जंग हुई है और काबील ने जो हाबील को कत्ल किया था उस कत्ल की बुनियाद जो है वो नस्ली है कि काबील के नफ्स ने काबील को उभारा, उसके अंदर आदिशात और जज्बात को उभारा और उसने शर्म हया को खत्म कर दिया और यहां तक कि कत्ल की नौबत आई तो कह सकते हैं कि जन्नत में अगर पहली नाफरमानी नफ्स की बुनियाद पर, दुनिया में पहली नाफरमानी ये भी नस्ली की बुनियाद पर। तो क्या नफ्स इंसान का कितना दुश्मन है, कितना दुश्मन है इंसान का? तमाम नफ्स की मिसाल ये है कि अगर आप अपने इस नफ्सानी ख्वाहिशा अपने नफ्सानी जज्बात को जितना पूछते हैं उतना ही आपका नफ्स कमजोर होगा और इस नफ्सानी अपने नफ्स को जितना बढ़ावा देंगे उतना ही आगे की तरफ बढ़ेगा। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे अल्लामा मुसी रहमतुल्लाह अलैह, वो कहते हैं कि नफ्स की मिसाल दूध पीते बच्चे की है। नफ्स की मिसाल दूध पीते बच्चे की है कि जब दूध पीता बच्चा होता है उसकी माँ जब उसको दूध छोड़ाती है और उसका वक्त पूरा हो जाता है दो साल, तो जब दूध छोड़ाती है तो बच्चा की मिलाता है, बच्चा किमराता है, बार बार रोता है, माँ की तरफ लपकता है, माँ की ममता को जोश भी आता है, मगर उस मौके पर माँ की अकलमंदी और माँ की हिम्मत यह होती है कि बच्चा चाहे तड़पता हो, बच्चा चाहे बिलकता हो, माँ से चिमटता हो, बार बार कहता हो मुझे एक दफा दूध पीने का मौका दे दो, मगर अकलमंद माँ माँ बच्चे को छोड़ा देती है, उसको छोड़ाए रहती है। तो फिर बच्चे की आदत छूट जाती है, बच्चे की आदत छूट जाती है तो बच्चा समझ जाता है कभी मेरे लिए वो मौका नहीं है। लेकिन अगर माँ उस बच्चे के तड़पने और उस बच्चे के बार बार चिमटने की बना पर माँ मुद्दत पूरी होने के बाद, दो साल पूरी होने के बाद भी उस बच्चे के चिमटने लपटने की बना पर माँ अगर उसको दूध पिलाती रहे तो कहते हैं कि बच्चा बड़ा हो जाएगा फिर बच्चे के दूध पीने की आदत खत्म नहीं होगी। यही हाल इंसान के नफ्स का है कि इंसान अपने नफ्स की मुखालफत करता है फिर भी नफ्स की तरफ लपकता है। अब नफ्स कहता है चलो एक मरतबा ऐसा कर लेते हैं, एक मरतबे चीज चख लेते हैं, एक मरतबा ऐसा देख लेते हैं। ये नफ्स की चाल होती है, लिहाजा नफ्स जितनी दफा कहेगा उतनी दफा हमें उसकी मुखालफत करें। मगर यहां एक अहम पॉइंट को समझिए, खासतौर पर एक है इंसान की जिस्मानी तकाज, इंसान की जिस्मानी तकाज है, जिस जिस्मानी तकाजे को पूरा करना ही जरूरी है, खाना पीना सोना बात करना घूमना दोस्तों के साथ जाना, ये तमाम चीजें इंसान के अपने तकाजे हैं। तो हमारे अंदर कौन सा ऐसा तकाजा हो कि जिस तकाजे को हम जिस्मानी तकाजा कहें और कौन सा ऐसा तकाजा ऐसी ख्वाहिश ऐसी तमन्ना जिसको नफ्सानी तमन्ना कहें, नफ्सानी ख्वाहिश आप कहें, ये किसको हम कहें? यहां बहुत अजीब पहचान लिखी है। पहचान ये है कि आपके अंदर जिस चीज की ख्वाहिश पैदा हो, जिस चीज की तमन्ना हो, जिस चीज का जज्बा और शौक ये देखें कि उसको पूरा करने में मेरा जो जिस्म है, मेरी जो जिस्मानी जो हमारा जो जिस्म है वो जिस्म के अकेदार के साथ रेगुलर अंदाज में हमारा जिस्म रहता है कि नहीं। अगर उस चीज को पूरा करते हुए हमारा जिस्म मॉडर्न अंदाज में अकेदार के साथ रेगुलर अंदाज में हमारा जिस्म रहता है तो उसका पूरा करना नफ्सानी नहीं कहलाएगा, जिस्मानी कहलाएगा। मिसाल के तौर पर अच्छी अच्छी चीजों का खाना और इतना ही खाना कि जिससे इंसान की तबीयत बोझल ना हो जाए, इंसान का पेट बिल्कुल भारी और वजनी ना हो जाए, इतना भारी इतना वजनी ना हो जाए कि जिससे नमाज में या और कामों में बोझ मालूम हो। जब इंसान अगर एहतियात के साथ खाता है अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक इसको जिस्मानी तकाजा रखा जाए, और अगर इंसान खाता ही रहा खाते खाते इंसान जो है बिल्कुल उसका पेट वजनी हो गया, अब वो हल्का महसूस करता है और ये महसूस करता है कि नमाज कैसे पढ़े। इसका मतलब यह है कि एहतियात से ज्यादा रेगुलर अंदाज से ज्यादा जो उसने खाया ये उसका खाना जिस بلکہ یہ اس کا کھانا نفسانی کا ہے. تو نفسانی اور جسمانی تقاضے کو پہچاننے کا ایک انداز یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ اگر ہم اس چیز کو استعمال کرتے ہیں تو جسمانی کا کھانا اعتدال سے زیادہ اگر ہم نے اس کو استعمال کیا تو وہ نفسانی کا ہے. دوسری پہچان کہ ہمارے اندر کسی چیز کی خواہش پیدا ہوگی, کوئی شوق آ رہا ہے, کوئی تمنا آ رہا ہے, کوئی جذبہ آ رہا ہے, کسی چیز کی خواہش پیدا ہوگی, تو یہ صرف دیکھ لیں کہ اس کے پورا کرنے سے میرا آخرت کا کوئی نقصان تو نہیں ہے. اگر اس کے پورا کرنے سے آخرت کا نقصان ہے, یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا ذریعہ, تو اگر یہ آخرت میں نقصان کا ذریعہ ہے تو سمجھ جائے کہ اندر سے پیدا ہونے والا وہ خواہش, وہ تمنا, وہ جذبہ, وہ شوق در حقیقت نقصان ہے. اور اس کو اگر ہم پورا کرتے ہیں جائز انداز میں تو اس سے اللہ اس کے رسول کی کوئی ناراضگی نہیں ہوتی. اس بات کی علامت ہے کہ وہ نفسانی نہیں بلکہ جسمانی ہے, جس کا پورا کرنا ہمارے لیے بہتر ہے. یہ دو پہچان ہو گئی آپ کے سامنے کہ کس چیز کو ہم نفسانی کہیں گے اور کس چیز کو ہم شہوانی اور نفسانی کہیں گے اور کس چیز کو ہم جسمانی اور بدنی کہیں گے. انسان اگر یہ چاہے کہ نفس کا حملہ ہمارے ہر ہمارے دل پہ نہ ہو اور نفس ہمارے دلوں میں اخلاق زمینہ کو پیدا نہ کرے, نفسانیت ہمارے اندر نہ اٹھے, تو نفسانی خواہشات کی مخالفت کرنا فرض عین ہے. نفسانی خواہشات کی مخالفت کرنا, نفس کے خلاف چلنا, یہ فرض عین ہے. اور یاد رکھیں آپ اپنے نفس کے خواہش پر ایک پد پر چلے. مثال کے طور پہ آج کے دور میں ایک بہت بڑا فتنہ موبائل کا فتنہ ہے, تنہائی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اتفاق سے انگلی ہماری پڑ گئی اور ہم موبائل میں کہیں اور چلے گئے اور ایسی جگہ چلے گئے جو شرم آ جاتی ہے. اب ہمارا نفس کہتا ہے چلو ایک دفعہ دیکھ لیں, آج دیکھ لیتے کیا ہو رہا ہے. بس سب تو لوگ نفس کو اگر آپ نے ایک دفعہ موقع دیا تو وہ دوبارہ پھر کبھی اس سے آسودہ نہیں ہوگا, بلکہ پھر دوبارہ آپ کے اندر اس کی ہیٹنگ کرے گا اور دوبارہ آپ کے اندر کچھ نہ کچھ وہ آپ کو ڈالتا رہے گا کہ آپ دوبارہ دیکھیں دوبارہ دیکھیں. نفس کا علاج یہ کہ پہلی دفعہ ہی اس کو کچل دیا جائے. ہمارے بزرگوں نے ایک اچھی مثال دی, ایک بادشاہ تھا, اس بادشاہ کا ایک وزیر تھا. بادشاہ اپنے وزیر کے ساتھ جا رہا تھا, وزیر کا مکان سامنے آیا تو دیکھا کہ اس کے گھر سے بچے کی رونے کی آواز آئی. تو بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ تیرا بچہ کیوں ہوتا ہے؟ تو دوا ہوا گیا واپس آیا, اس نے کہا میرا بچہ بڑا ضدی ہے, بہت ضد کرتا ہے, بہت ضد کرتا ہے. کہ کیا ضد کر رہا ہے؟ وہ اپنی ممی سے کہہ رہا ہے کہ ممی مجھ کو ہاتھی چاہیے, مجھ کو ہاتھی چاہیے. اب اپنی ممی سے بار بار کہتا ہے مجھے ہاتھی چاہیے اور وہ رہا اس کے لیے. تو بادشاہ نے کہا کیا کمی ہے, جاؤ میرے یہاں بہت سارے ہاتھی ہیں, ایک ہاتھی لا کے دے. ہمیں ہاتھی لا کر اس وزیر کے دروازے کے سامنے لا کے باندھ دیا. وزیر چلا تھا, وزیر نے کہا حضور ہاتھی تو مل گیا مگر ہاتھی کے باندھنے کے لیے مکان تو چاہیے, ہاتھی کو رکھنے کے لیے مکان تو چاہیے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے مکان بنوا دیتے, مکان بن گئے. کچھ دن کے بعد بادشاہ بھی اس راستے سے گزرا تو پھر دیکھا کہ اس کا چھوٹا بچہ رو رہا ہے. تو بادشاہ نے کہا کیا بات کیوں ہوتا ہے؟ کیا بادشاہ سلامت, میں جانتا ہوں. تو وہ اندر گیا, اس کی ممی سے پوچھا تو سامنے ٹوٹل رکھی ہوئی سیوا مکی ووٹر ووٹر رکھی ہوئی. تو بچہ اپنی آمی سے کہہ رہا ہے صبح سے کہ اس ووٹر کے اندر ہاتھی کو بیٹھاؤ, اس ووٹر میں ہاتھی کو بیٹھاؤ. اب اس کی ماں بار بار سمجھانے کہ بابا اس سے کیسے بیٹھے گئے, کہ نہیں ہم اس میں بیٹھاؤ, اسی طرح اس ہاتھی کو بیٹھا دو, میں اس ووٹر کو لے کے گھوموں گا, اس ووٹر لے کے میں پھر ہوں گا. تو بادشاہ نے اس موقع پر وہی سے کہا چلو چلو آگے چلو, بچے کی خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی, بچے کی ذہن اور بچے کی خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی. اس مثال کو لے کے عارفین فرماتے ہیں جیسے بچے کی تمنا اس کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی, اسی طرح نفس کی خواہش کبھی پوری نہیں ہوتی. آپ نفس کی ایک بار پوری کر دیجیے اور پھر میں ٹاپ آئے ہو جاؤں گا, یقین جانے کچھ مدت کے بعد، کچھ گھنٹوں کے بعد، کچھ دنوں کے بعد وہ نس آپ کو پھر اسی طرف لے چلے گا، یاد دلائے گا، کچھ نہ کچھ لوکک آپ کو دے گا، توبہ کر لیں گے، ارے بات معافی چاہ لیں گے، اچھا دیکھو تو صحیح کیا ہوتا ہے، اس نے موبائل میں جاؤ صحیح دنیا میں آج کیا ہو رہا ہے، اس طرح کی لوکک دے دے کر آپ کو موبائل کے ذریعے سے آپ کے ایمان کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے قلب کو، آپ کی روحوں کو یہ نفس ہمیشہ ڈیمیج کرے گا، ہمیشہ اس کو مشروع اور خراب کرے گا، اس سے جیسی نفس کی کوئی بات آ جائے سب سے پہلے نمبر پر ہی اس کی گردن پر آپ اپنے پاؤں کو ڈال دیجیے تو ہی آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف کرے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جتنے بھی ہمارے اولیاء گزرے ہیں ان تمام اولیاء کرام کی زندگی یہ خاص چیز ہمیں نظر آتی ہے، وہ یہ کہ وہ ہمیشہ اللہ کے احکام، پیارے نبی کی سنتیں، اللہ کی مرضی، پیارے نبی کا منشا، اس کے مطابق ہمیشہ وہ چلتے ہیں، کبھی اس کے خلاف ان کا قدم نہیں اٹھتا۔ خواجہ عظیم رحمۃ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت کے خاتم خاص نے ان کو وضو کرایا، نماز میں کھڑا کر دیا، یہ اللہ تعالیٰ ہی ہوتے ہیں، نماز سے پہلے جسمانی تکلیف، جسمانی کمزور، مگر جیسے نماز کے لیے کھڑا کر دیا ایسا لگتا ہے کہ بالکل جوان اور تازہ ہے۔ چنانچہ خواجہ عظیم رحمۃ اللہ علیہ پورے طور پہ نماز پڑھ، تھوڑی دیر کے بعد خادم لے کر آئے اور بستر پہ لٹایا، فرمایا پھر سے وضو کرو، پھر سے وضو کرو۔ کیا حضرت ہم نے آپ کو وضو کرایا تھا، آپ نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی جماعت سے، کہنے پھر سے وضو کرو، مجھے پھر سے نماز پڑھو۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت خواجہ عظیم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تم نے جو مجھے وضو کرایا، مجھے وضو کرایا تو وضو کراتے ہوئے عملی کا خلال نہیں کرایا، عملی کا خلال نہیں کرایا تھا۔ اب اگر میں دنیا سے مر کے جاؤں گا تو میری زندگی میں ایک ایسی نماز ہوگی جس نماز میں پیارے نبی کی ایک ادا، پیارے نبی کی ایک سنت چھوٹی ہوگی تو میں کس منہ سے پیارے نبی کے سامنے جامع کوثر کے لیے جاؤں گا۔ آپ سوچیں ان حضرات کی نگاہیں کہاں تک ہوتی، تو جتنے ہمارے اولیاء ہیں وہ ہمیشہ نفس سے خلاف کرتے ہیں۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اخیر وقت میں حضرت پر رشی اور بے ہوشی کی کیفیت رہتی، اس رشی اور بے ہوشی کی کیفیت رہتے تھے تو بعض خادموں نے کہا کہ حضرت ایک پنڈت ہے، وہ پنڈت کے پاس چلے تو اس کو اللہ نے پاور دیا ہے، تصرف کا پاور دیا ہے، وہ آپ کے سامنے بیٹھے گا اور بیٹھنے کے بعد اپنی توجہ سے آپ کی بیماری کو سلب کر چھین لے گا، آپ کے اندر سے بیماری کو نکال لے گا۔ حضرت نے فرمایا یہ میری ایمانی غیرت کے خلاف ہے، میری ایمانی غیرت کے خلاف ہے کہ کسی مشرق کے پاس میں جاؤں۔ لیکن حضرت بار بار کہیں بڑھتی رہی بڑھتی رہی، تو خادموں نے کہا کہ اب یہ نشی بہت بڑھتی جا رہی، بہت دیر تک رہتی ہے، حضرت کو جب نشی آ جائے گی، بے ہوشی آ جائے گی تو ہم چارپائی کے کھاٹے کو اٹھا کے چلے گئے، اب ان کو کھاٹے پر اٹھا کر لے کر چلے گئے۔ وہاں پہنچے، وہاں پہنچ کر اب پنڈت نے توجہ ڈالی، ایک خاص پاور ہوتا ہے اسے توجہ ڈالی، جیسے توجہ ڈالی دھیرے دھیرے اندر ہوش میں آ گئے اور بالکل دل و تازہ ہو کر چارپائی پہ بیٹھ گئے۔ جیسے دل و تازہ ہو کے چارپائی پہ بیٹھ گئے تو دیکھا کہ سامنے پنڈت بیٹھا ہے، پھر تم سے چہرہ کم کما گیا، ایمانی غیرت کا جوش آ گیا اور اپنے خادموں پر گرم گرم آنکھوں سے دیکھا کہ مجھے کہاں لے کر آ گئے، لیکن اس کا خاموش ہے۔ پھر پوچھا پنڈت سے کہ پنڈت یہ بتاؤ کہ تجھے یہ پاور کہاں سے ملا کہ جو بیمار تیرے پاس آتا ہے تو اس بیمار کی بیماری کو کیچ کر لیتے ہو، سر کر لیتے ہو، کھینچ کر لیتے ہو، یہ بیماری تیرے اندر ہوگی کہاں سے آئے گی؟ تو اس نے کہا کہ میرے گرو تھے، میرے استاد تھے، میرے گرو تھے، میرے گرو نے مجھے سمجھایا تھا کہ دیکھو اگر یہ پاور لینا چاہتے ہو تو ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف کرنا، ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف، نفس کہے سو جاؤ تو مت سونا، نفس کہے کھاؤ تو مت کھانا، نفس کہے اچھا کھاؤ تو اچھا مت کھانا۔ تو میرے نفس نے جو کہا میں نے ہمیشہ پوری زندگی اس کے خلاف کیا، نفس کے خلاف کرتے 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 آج مجھے یہ پاور ملا ہے کہ میں جس پہ نگاہ ڈال دیتا ہوں اور اس کی بیماری کو کیچ کرتا ہوں، سرو کرتا ہوں، تو اس کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ والوں کی بات بڑی اچھی ہوتی ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا اچھا، تم اپنے گرو کے بہت ہی اچھے چیلا معلوم ہوتے ہو، فرما بردار معلوم ہوتے ہو، چیلا کو اپنے گرو کا فرما بردار ہی ہونا چاہیے۔ اچھا تمہارے گرو نے کہا تھا نا کہ جو نفس کہے اس کے خلاف کرنا، جو نفس کہے اس کے الٹا چلنا، یہ کہا نا؟ جی حضور بالکل کہا تھا۔ تو اب بتاؤ تیرا نفس مسلمان ہونا چاہتا ہے؟ خالد الدین نے کہا تیرا نفس مسلمان ہونا چاہتا ہے؟ تیرا نفس کلمہ پڑھنا چاہتا ہے؟ کہنا بالکل میرا نفس نہیں چاہتا۔ تو کہا میرا نفس نہیں چاہتا ہے تو گرو کی بات کا مت کر۔ گرو نے کہا تھا کہ نفس نہ چاہے تو اس کے خلاف کرنا، اب تیرا نفس کلمہ نہیں کرنا چاہتا تو گرو کی بات پر عمل کر کرنا پڑ رہے، بس اس نے کہا بس میں آپ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھتا ہوں۔ وہ پڑھنے کے ساتھ مان لو۔ یہاں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان جو اپنے نفس کے خلاف کرتا ہے اور کفر اور شرک کے حالت میں بھی آدمی اگر نفس کے مجاہدہ کرتا ہے تو کافرانہ اسے پاور مل جاتا ہے۔ ایمان والے اگر ایمان کی حالت میں اپنے نفس کے خلاف کریں گے اور نفس کے اگر مجاہدہ کریں گے تو اللہ رب العزت اس نفس کے مجاہدے کی بنیاد پر پروردگار اس کو جنت کا پاور عطا کرتے ہیں، اپنی رضا کا پاور عطا کرتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو آج کے اس دور میں ہم تنہائی میں ہوں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، سفر میں ہوں، تنہائیوں میں ہوں، جنگل میں ہوں، کھیتوں میں ہوں، کہیں آفس میں ہوں، کہیں بھی ہوں، اپنے گناہ سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ جو گناہ کا جذبہ اندر پیدا ہو فوراً اس کے اگینسٹ اس کے خلاف قدم اٹھا لیجیے، کر لیجیے، تو ہی ہم گناہوں سے بچ سکیں گے، ورنہ ہم گناہ سے نہیں بچیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا کہ مجھے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچایا جو خواہشات کے حق سے ان چیزوں سے بچایا، جنت الماوا، بس جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ نفس کے خلاف کرنا یہ جنت کا راستہ دکھلاتا ہے اور نفس کے مطابق چلنا یہ جہنم کا راستہ دکھلاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ رمضان میں صبح سے شام تک نہ کھانا نہ پینا، یہ در حقیقت اسی نفس کو کچلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس کو کچلنے اور نفس کے خلاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح بیٹھے کیسے نماز کے اندر ہمارا بیٹھتے ہیں اور اللہ رب العزت کی یاد کرنے اور مانگنے پر رب یاد کرنا، نفس و شیطان ہمارا وہ بڑا قوی دشمن ہے کہ اللہ کے دونوں قوی دشمن کو کمزور بنا کر مغلوب بنا دیجیے۔ لا اله الا الله، 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 Thank you.
11 بجے